أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد وعن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنهما أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده فقال لهم حين أنفق كل شيء بيده ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله ومن يتصبر يصبره الله وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر متفق عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم آمين يا رب العالمين. باب الصبر میں جو دوسری حدیث مبارکہ امام نووی رحمہ اللہ لائے ہیں, اس کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ہیں اور ان کے والد اور یہ خود بھی صاحب ایمان تھے. ان کا کچھ تعارف باب التوبہ میں ہمارے سامنے گزر چکا ہے. یہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ان ناسم من الانصاری سألو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ انصار میں سے بعض لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا, یعنی کچھ دینے کی درخواست کی, تو فاعطاہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عطا کیا, انہیں دے دیا. انصار یہ ہم جانتے ہیں کہ وہ صحابہ کرام کہلاتے ہیں جن کا تعلق مدینے سے تھا, اور یہ اصلاً دو قبائل سے تعلق رکھتے تھے مدینے کے, قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج. تو ان میں سے بعض ضرورت مند تھے کہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عطا فرمایا. ثم سألوه, پھر انہوں نے دوبارہ سوال کیا, یعنی مزید عطا کرنے کی درخواست کی. فأعطاهم, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید عطا فرمایا. حتی نفد ما عندہ, یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کچھ تھا وہ ختم ہو گیا, سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خرچ فرما دیا, انہیں عطا فرما دیا. فقال لهم حین انفق کل شیء بیدہ, اب یہ بھی نوٹ کیجئے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی اخلاق کریمانہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا بلکہ جو کچھ تھا وہ ان پر خرچ فرمایا. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے سب کچھ خرچ کر چکے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا ما یکن عندی من خیر فلن ادخرہ عنکم, جو کچھ بھی میرے پاس مال و اسباب میں سے ہوتا ہے تو وہ میں تم سے ہرگز ذخیرہ نہیں کرتا, تم سے چھپاتا نہیں ہوں, کہیں الگ اسے محفوظ نہیں کرتا. لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کریمانہ نصیحتیں بھی فرمائیں. فرمایا کہ وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ, کہ جو کوئی بچنے کی کوشش کرتا ہے, یعنی عفت سوال سے بچنا, تو جو کوئی مانگنے سے بچنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے بچاتے ہیں, اللہ کی جانب سے پھر اسے بچایا بھی جاتا ہے. یعنی ظاہر سی بات ہے کہ یہ انسان پر جو تنگی اور مشکل حالات آتے ہیں تو اس کیفیت میں بھی اگر کوئی شخص کوشش کرے کہ اسے مخلوق میں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے تو اللہ تبارک و تعالی پھر غیب سے بھی اس کے لیے اسباب پیدا فرماتے ہیں اور اس کے لیے آسانی فرما دیتے ہیں. تو فرمایا کہ جو شخص بچنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی بھی پھر اسے بچاتے ہیں. پھر فرمایا کہ وَمَنْ يَسْتَغْنِي, اور جو کوئی یعنی غنا حاصل کرنے کی کوشش کرے, جو کوئی بے نیاز ہونے کی کوشش کرے. غنا کسے کہتے ہیں ہم اس سے پہلے سمجھ چکے ہیں, غنا کہتے ہیں دل کی بے نیازی کو. اور ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ لیس الغنا عن کثرت العرض, یہ جو غنا ہے یہ ساز و سامان کی کثرت سے حاصل نہیں ہوتا. غنا جو اصل ہوتا ہے وہ غنا القلب ہوتا ہے, دل کا غنا ہوتا ہے. اور دل بے نیاز اس وقت ہو جاتا ہے کہ جب دنیا و ما فیہا کی محبت اس سے نکل جائے, یا یوں سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی محبت غالب ہو جائے اور طبعی طور پر دنیا سے جو ایک تعلق ہے وہ مغلوب ہو جائے. اور پھر اس کا بھی بلند ترین مقام یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی محبت اور اس کی معرفت میں بندہ ایسا سرشار ہو جائے کہ دنیا اسے اسی طرح مچھر کے پر سے بھی کم حیثیت نظر آنا شروع ہو جائے جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی کی نگاہ میں ہے. اور کیوں نظر آئے؟ اس وجہ سے اس کا محبوب اور اس کا مالک, اس کا آقا, اس کی نگاہ میں دنیا کی یہی حیثیت ہے, تو انسان کی بھی نگاہ میں دنیا کی یہی حیثیت ہو جائے. یہ کیفیت ہے جسے غنا کہا جاتا ہے. پھر اس کے بعد مال و اسباب موجود ہو تب بھی آدمی غنی ہے, مال و اسباب موجود نہ ہو تب بھی غنی ہے. یہ ہے بہت اہم وصف. اور یہ بھی کیسے ہے؟ فرمائیں کہ جو اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے, جو چاہتا ہے کہ اس کے دل میں بے نیازی پیدا ہو جائے, تو فرمایا کہ یغنیہ اللہ, اللہ پھر اس کو بے نیازی عطا فرما دیتا ہے. پھر تیسری بات ارشاد فرمائی, اور یہ ہے یعنی بالکل براہ راست متعلق, اگرچہ پہلی دونوں باتیں بھی ہمارے موضوع سے متعلق ہیں. فرمایا کہ وَمَنْ يَتَصَبَّرْ, اور جو کوئی کوشش کے ساتھ صبر کرنے کی طرف مائل ہوتا ہے, جو کوئی تکلف کے ساتھ محنت کے ساتھ صبر کرنا چاہتا ہے, فرمایا یصبر اللہ, تو پھر اللہ تبارک و تعالی اسے صبر کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں. مشکل حالات میں یا دین پر استقامت حاصل کرنے, ڈٹے رہنے میں اگر کوئی شخص یہ کوشش کر رہا ہے کہ اللہ تعالی اسے استقامت عطا فرما دیں, اس کے قدموں کو مضبوط کر دیں, اسے جما دیں اور مشکلات میں اسے صبر کی توفیق عطا فرما دیں, تو جو اس کی کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اسے صبر پھر عطا بھی فرما دیں گے. یہ دیکھیں, یہ جو تینوں باتیں نا, کہ جو بچنے کی کوشش کرتا ہے اللہ اس کو بچاتا ہے, جو غنا حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اللہ اس کو غنا دے دیتا ہے, جو صبر کرنے کی کوشش کرتا ہے اللہ اس کو صبر کی توفیق دیتا ہے, یہ دراصل اس آیت کی تشریح ہے جو سورہ عنکبوت کے آخر میں واقع ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو لوگ ہمارے رستوں میں محنت اور جد و جہد کریں گے ہم مزید راستے آگے کے ان کے لیے کھولتے چلے جائیں گے. تو اسی کا ایک پہلو یہ بھی ہے ذاتی زندگی میں, کہ جو شخص عفت اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے اللہ اسے عفت عطا فرماتے ہیں, جو شخص استغنا حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور یہ بے نیازی مخلوق سے ہے, دنیا و ما فیہا سے ہے, اللہ اس کو اپنے سوا ہر چیز سے بے نیاز کر دیتا ہے, اور جو کوئی صبر کرنے کی کوشش کرتا ہے اللہ اس کو صبر بھی عطا فرماتے ہیں. اور آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وما اعطی احد عطاء خیرا واوسع من الصبر, کسی بھی شخص کو کوئی عطیہ اللہ کی جانب سے کوئی نعمت عطا نہیں کی گئی جو کہ بہتر ہو اور زیادہ وسعت والی ہو صبر کے مقابلے میں. اگر کسی شخص کو اللہ کی جانب سے صبر جیسی نعمت عطا ہو گئی ہے تو یہ بڑی وسیع نعمت ہے, زندگی کے ہر قدم پر اس کے کام آئے گی اور یہ اس کے لیے سراسر خیر ہی خیر ہے. پچھلی حدیث مبارکہ میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ وصبر ضیاء, صبر یہ روشنی ہے, یہ انسان کے لیے ظلمتوں کو دور کرنے والی شے ہے اور حق کا راستہ اس کے لیے واضح کرنے والی شے ہے. اور اس حدیث مبارکہ میں ہم پڑھ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے سب سے بہتر اور سب سے وسعت والی شے قرار دے رہے ہیں. اب دیکھیں اس کی وسعت کا عالم یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہوئے بھی صبر کا وصف کام آئے گا, بندہ استقامت کے ساتھ کرتا رہے گا, منکرات کو شہوات کو چھوڑتے ہوئے بھی صبر کا وصف کام آئے گا, بندہ ان سے بچ سکے گا, اور اسی طرح جو بھی مشکل حالات پیش آ جائیں گے ان میں بھی صبر کا وصف کام آئے گا, اور بندہ صبر کرتے ہوئے اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہوئے, بلکہ یہی صبر جب اپنے کمال کو پہنچ جائے گا تو یہ صبر شکر میں کنورٹ ہو جائے گا. ہم یہ بات سمجھ چکے ہیں کہ اعلیٰ ترین مقام یہ ہوتا ہے کہ بندہ مشکل میں بھی اللہ کا شکر ہی ادا کر رہا ہوتا ہے, باقی نعمتوں پر غور کر کے, اگرچہ ایک نعمت میں کوئی مشکل واقع ہو گئی, مصیبت واقع ہو گئی, باقی نعمتیں تو اللہ نے دے رکھی ہیں. اور یا پھر یہ کہ جو مشکل اور مصیبت واقع ہوئی ہے اس کے نتیجے میں آخرت میں اجر کتنا زیادہ ملنے والا ہے، اس کی طرف توجہ کر کے بندہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ کیفیات ہیں کہ صبر جب اپنے کمال کو پہنچ جائے تو یہ شکر میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کا حصہ متفق علیہ ہے، امام بخاری امام مسلم رحمہم اللہ دونوں نے روایت کیا ہے، لیکن امام مسلم اور امام ترمذی رحمہم اللہ نے اس میں مزید اضافہ بھی کیا ہے اپنی صحیح میں، اور وہ الفاظ بھی بہت خوبصورت ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وقد افلحا، اور وہ شخص کامیاب ہو گیا، من اسلما، جو اسلام لے آیا، ورزق کفافن، اور اسے بقدر کفاف رزق دے دیا گیا، اللہ نے اس کو اتنا رزق دے دیا جتنی کہ اس کی ضرورت پوری ہوتی ہے، وقنعہ اللہ بما آتاہ، اور اللہ نے پھر اس پر اس کو قناعت بھی دے دی جو کچھ اللہ نے اس کو عطا فرمایا، یعنی جو اللہ نے عطا فرمایا اسی پر وہ قانع ہے، اسی کو اپنے لیے کافی سمجھتا ہے اور وہی اس کے لیے رزق کفاف بن جائے گا۔ تو رزق کی وسعت یا کمی یہ اتنا بڑا مسئلہ وہ نہیں ہوتا، اصل شے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ نعمت عطا فرما دے کہ جس قدر بھی ضروریات ہیں اتنا رزق بندے کو مل جائے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ قناعت کا جذبہ اسے مل جائے۔ تو قناعت کی دولت جس کے پاس ہوگی اس کے لیے دنیا و مافیہ اتنا مسئلہ نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی یہ مقام بلند ہم سب کو بھی عطا فرما دے، اور یہ جو صبر جیسی بہتر اور عظیم اور وسعت والی نعمت ہے ہم سب کے کردار میں سے راسخ فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔